بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وآل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے بھی یہی آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اور ویسے پچھلے کئی ہفتوں سے اسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ صلہ رحمی کا تعلق جو ہے انسان کی زندگی سے ہونا چاہیے، اور صلہ رحمی بہت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک تین قسم کی رشتہ داری ہیں. ایک رشتہ داری تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے جب اسے شروع ہو جاتی ہے، وہ ددیال ندیال کی، کہ جہاں پیدا نہیں ہوا کہ جو ہے جیسے ماں باپ اس کے ہیں، وہیں اس کے جو ہے دادا دادی بھی، چچا چچی بھی، کوئی ماموں، کسی کو بھائی بہن، معلوم نہیں، یہ سارے رشتہ داری اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں. ایک رشتہ وہ ہوتا ہے آدمی جب جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کا دوسری رشتہ داری شروع ہوتی ہے، یہ جو ہے سسرالی رشتہ داری کہلاتی ہے. عورت کی شادی ہو جائے، جب بھی مرد کی شادی ہو جائے، جب بھی اس کے ساس خسر بھی ہوتے ہیں، اس کے بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اور ایک تیسری رشتہ داری، چونکہ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے تو عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہے دودھ کی رشتہ داری. بچپن میں جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہو تو وہ عورت بھی آپ کی ماں ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ آپ کا باپ ہے، اور اس کے ساتھ وہی رشتہ داری ہوں گی جو سگی رشتہ داری ہوتی ہے، کہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اس کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. جو آٹھ محرمات ہیں وہ آپ محرمات یہاں بھی ثابت ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ رواج دستور نہیں ہے، اس لیے عام طور پر جو ہے اس رشتہ داری کو پہچانتے نہیں. اور جب رشتہ داری نہیں ہے اس کے ساتھ پھر سلوک کا مسئلہ بھی نہیں. اصل تو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہی اچھا سلوک ہمارا نہیں ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ ہی لڑائی ہوتی ہے، انہیں کے ساتھ جو ہے ہماری بول چال بند ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری کا بھی کتنا خیال فرمایا ہے، مجھے یہ بتانا ہے آپ کو. چنانچہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ جو ہے سعدیہ حلیمہ، وہ آپ کی جو دائیہ تھی، وہ آپ کو بچپن میں اپنے گھر لے گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال تک دودھ پلایا، لیکن آپ کی برکتوں کو اور آپ کی رحمتوں کو دیکھ کر جو ہے کسی بہانے سے پھر دوسرے دو سال اور لے گئی وہ. بلکہ وہ تو جب شک و صدرہ کا واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جنگل میں کھیل رہے تھے، اور دیکھا کہ کوئی دو سفید پوش آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا اور آپ کے سینے کو شاک کر دیا، اس منظر کو دیکھ کر وہ بھائی گھبرا گیا کہ ارے یہ کیا ہوا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کے سینے کو ٹھیک کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیسے کھیلتے تھے ویسے کھیلتے ہو گئے. میں آ کر میں جو ہے اپنی امی سے یہ واقعہ سنایا تو اس کی وجہ سے میں دائی حلیمہ گھبرا گئی، یہ خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے تو پھر کیا ہوگی. تو پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کی امی کے حوالے کر دیا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے اور فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے بادشاہ ہو گئے، نبی تو پہلے ہی سے تھے. تو اس وقت جو ہے مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے طائف کے اندر عام طور پر جو ہے اسی خاندان کے لوگ رہتے تھے. طائف کو طائف اسی لیے کہتے ہیں، عربی کے اندر طاف یطوف کے معنی گھومنا. تو چونکہ یہ شہر ایسا تھا کہ اس کے چاروں شہر کی طرف چہار دیواری تھی، پہلے زمانے میں عام طور پر جو ہے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ شہروں کے اندر چہار دیواری بناتے تھے اور رات کو بند کر دیا کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کرے. ہمارے بچپن میں ہمیں بھی یاد ہے سورت شہر کے چاروں طرف جو ہے چہار دیواری تھی, اس کو کوٹ کہتے تھے. خیر, تو اس طائف کی جب طائف کا محاصرہ کیا اور بہت دنوں کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں پہ لوگ جو ہے عاجز آ گئے اور انہوں نے جو ہے اپنی ہار مان لی. جب سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی تھے. تو ایک حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن جو ہے اس کا نام تھا شیما جو بھی ہو, جب ان کو پکڑا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. تو جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ بہرحال ان کا بڑا احترام کرنے لگے, لیکن انہوں نے کہا کہ تم کیا حضور صاحب کی بہن کیسے ہو سکتی ہو, ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں. انہوں نے کہا کہ میرے زائی بہن ہوں. تو فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. جب حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو, تو کہ میں شیما ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی کہ دیکھیے بچپن میں ایک مرتبہ آپ نے جو ہے بچے ایک دوسرے کو کاٹ بھی لیتے ہیں, تو کہتے ہیں میرے پیچھے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے نشان تک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور بڑے اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر تم کہو تو میں اپنے گھر میرے ساتھ لے جاتا ہوں مدینہ منورہ, میرے ساتھ وہاں پر چلو اور ساتھ رہو, اور اگر تم چاہتی ہو کہ اپنے خاندان میں جانا چاہتی ہو تو تمہارے ساتھ میں وہاں بھیج دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ہدیے تحفے دیے, ان کو وہاں روانہ کیا. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری کا اتنا زیادہ خیال کیا. اتنا ہی نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا, تو اسے ایک آدمی تھے ان کا نام, وہ بڑے ہی خطیب تھے, بہت ہی زیادہ بیان کرنے والے اور بولنے والے تھے, ان کا نام تھا زہیر ابن سرد. تو زہیر ابن سرد کو جب معلوم ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد پھر کہا کہ حضور یہ جتنی بھی یہاں پر جو قید کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس میں یا تو کوئی آپ کی پھوپھی ہے یا کوئی آپ کی چچی ہے یا آپ کے کوئی چچا ہیں, یعنی ہماری آپ سے رشتہ داری ہے رضائی. تو پھر جو ہے اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا اور میں اس سے اگر درخواست کرتا تو وہ بھی ان کو آزاد کر دیتا, تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری آپ سے رشتہ داری ہے, آپ کیا کریں گے. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, کیا فرمایا ابھی آپ نے, یہ نہیں فرمایا کہ آپ سب کو آزاد کر دیا, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کو دیکھیے. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جان نثار کرنے والے تھے, وہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سب آزاد تو سب خوش ہو جاتے, ایسا لیکن نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے حصے میں جتنے آئے ہیں تو میں اس کا مختار ہوں, لہٰذا میں ان کو ابھی آزاد کرتا ہوں, باقی چونکہ تقسیم ہو چکے تھے دوسرے لوگ, تو آپ ایک کام کرنا ظہر کی نماز یا فجر کی نماز میں آ جانا اور آنے کے بعد پورا واقعہ سنا دینا, تو اس کے بعد صحابہ کی مرضی جو چاہیں گے وہ کریں گے. چنانچہ وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے پوری بات بتا دی. سارے صحابہ نے اسی وقت کہہ دیا کہ نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا ہم بھی آزاد کرتے ہیں. تو ایک ہی وقت کے اندر 6000 آدمی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری پر آزاد ہو گئے. دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری کا کتنا خیال کیا. اب ہم بھی سوچیں کہ ہم جو بالکل قریبی رشتہ دار ہے باپ دادا کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں, کوئی چچا ہے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی بھانجا ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھائی ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, کیسا سلوک کرتے ہیں, تھوڑی اور بدسلوکی کے اوپر جو ہے وعید ہیں وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تین کلام پاک کے اندر خود تین جگہ ایسے آدمی پر کہ جو قطع رحمی کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ کی لعنت اپنے اوپر اگر کسی کو برسانا ہو وہ ایسا کرے, اور جو یہ چاہتا کہ اللہ کی رحمت میرے پر نازل ہو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں ساتھ اچھا سلوک کرے. پہلے میں واقعہ بھی سنا چکا ہوں, میدان عرفات میں ایک آدمی تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس نے قطع رحمی کی ہو تو یہاں سے اٹھ جائے. چنانچہ ایک صحابی تھے وہ گئے اور جانے کے بعد اپنی پھوپھی کے ساتھ جو ہے کچھ معاملہ گڑبڑ تھا وہ درست کیا, پھر آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری کی مغفرت ہوگی, تمہاری بھی مغفرت ہو گئی. یہ واقعہ پہلے بہت تفصیل میں سنا چکا ہوں کیونکہ 6 ہفتے سے میں اسی پر بیان کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ کلام پاک کی بہت ساری آیتیں سنائی تھی, سب سے پہلی ایک آیت وہ سنائی تھی کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یا اسی طرح پچھلے ادیان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اسلام نے ضرور بیان کیا ہے, بلکہ اسلام کے اندر اس سے زیادہ خوبیاں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ صلہ رحمی کا تذکرہ پہلے بھی تھا. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں خود فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے بہت ساری باتوں کا عہد لیا تھا, اس میں ایک عہد یہ بھی تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہی چلا آ رہا ہے, لیکن اب بھی جو ہے لوگ اس پر عمل نہ کرے تو. اور آج جو ہے کلام پاک ایک آیت وہ پڑھی ہے اما کے بارے میں سورہ بلد کی، یہ بہت سے حضرات کو سورہ بلد یاد کی ہوگی، فلق تحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ ساری آیتوں کی تفصیل کروں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، مجھے اس میں ایک ہی جملہ بتانا ہے، یتیما ذا مقربہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومن، جو بھی اسلام لایا ہو اور جس کو بھی آخرت پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے وہ گھاٹی پار کر لی، کون سی گھاٹی، یعنی پل صراط پر سے گزر گئے، یوں گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑ کے درمیان نشیبی جگہ ہو جس پہ چلنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانا کوئی آسان نہیں ہے، جنت میں جانا بڑا مشکل ہے، تو کیسے جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو ایسی صورت میں جنت میں جاؤ گے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، فک و رقبہ، گردن کو آزاد کرنا۔ پہلے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام چاہے اپنی ملکیت میں ہو یا دوسرے کی ملکیت میں ہو، اس غلام کو آزاد کرنا بڑی فضیلت کی بات تھی۔ عام طور پر دنیا کے اندر بھی یہی دستور تھا، رواج تھا پہلے، کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جو لوگ مارے جاتے وہ تو مارے جاتے تھے، لیکن جن کو زندہ پکڑ لیتے تھے وہ ان کے غلام اور باندھی بنا لیا تھا۔ لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے اور اسلام کا منشا یہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے غلام باقی نہ رکھا جائے بلکہ جلدی جلدی آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ کلام پاک بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس میں غلام کو آزاد کرنا فرض قرار دیا ہے، زہار کے مسئلے میں، روزے کفارے کے مسئلے میں، قسم کے مسئلے میں، بہت سارے مسئلے کے اندر یہ حکم ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے غلام کو آزاد کرو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی کسی ایک غلام کو آزاد کر دے، مومن غلام کو آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس آدمی کو خود جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے بدلے ہاتھ کو، اور پیر کے بدلے پیر کو، اور سینے کے بدلے سینے کو، شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ جب یہ روایت بخاری شریف کی یہ روایت ہے، جب یہ روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت علی کے سامنے یہ حدیث سنائی گئی، تو انہوں نے جس آدمی نے حدیث سنائی تھی اس کو بلایا، اے سعید یہاں ہو، پھر دوبارہ اس حدیث کو سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے دوسری حدیث دوبارہ سنائی، دوبارہ جب سنائی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا، اے غلام ادھر آؤ، وہ اس کا نام تھا مطرف، اے مطرف فلاں غلام کو میرے پاس لے آؤ۔ تو ان کے غلاموں سے ایک غلام ایسا تھا جو سب سے بڑھیا تھا، بعض غلام جو ہے اس کے اندر بڑی خوش یعنی کمالات ہوتے ہیں جس کی وجہ اس کی بڑی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ جا لوجی اللہ تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ یوں کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے غلام سب سے افضل غلام وہی تھا، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے جو اس غلام کو بلایا، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اس غلام کی قیمت اس زمانے میں 10,000 درہم تھی۔ تو یہ ہے یہ حدیث کے اوپر عمل کرنے کا مقصد۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ تم غلام کو آزاد کر دو یا گردن کو چھڑا دو۔ تو ایک دیہابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت دونوں کا مطلب ایک ہی ہے الگ الگ؟ آپ نے فرمایا دونوں کا مطلب الگ الگ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم خود غلام کے مالک ہو آزاد کر دو، یا کوئی دوسرا مالک ہے تم اس کو کہو اس کی کیا قیمت ہے، وہ کہتا ہے 5,000 ہے، چلو میں 5,000 دے دیتا ہوں، اس کو آزاد کر دو۔ یہ آزاد کرنا ہوا۔ اور جو ہے چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اتفاق سے ایسا ہے، مثلا بہت ہی مقروض ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جان جا رہی ہے، لوگوں نے اس کو قید کر رکھا ہے، یا اسی طرح ایک غلام کی ایک آزاد کرنے کی اور بھی شکل ہے جس کو مکاتبت کہتے ہیں، وہ تو بہرحال آپ جلدی سے نہیں سمجھیں گے اس مختصر وقت میں، لیکن یہ کہ اس کے مالک نہیں ہوں، کہا ہو کہ تم اتنے پیسے دے دو تو آزاد، تو آپ اس کی مدد کر دو اور اس کو پیسے دے دو، کہ بھائی میں تجھے پیسے دیتا ہوں تو اپنے آقا کو دے دے، تو آزاد ہو جاتا۔ بہرحال یہ دو شکلیں ہیں، کوئی بھی شکل ہو تو آزاد کر، غلام کو آزاد کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ تو آیت شریفہ کے اندر فک و رقبہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیماً ذا مقربہ، ایسے یتیم کو کھلانا جس سے رشتہ داری ہو، رشتہ داری ہو اور وہ یتیم بھی ہو، اور کس دن میں، فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں جس دن کے اندر جو ہے قحط سالی ہو، قحط سالی کے اندر جو ہے جب اناج کہیں نہیں ملتا ہو، کھانے پینے کی چیز کہیں نہیں ملتی ہو، تو ایسی صورت میں آدمی کو جو ہے پیسوں سے، درہم دینار سے زیادہ کھانے کی چیز پر محبت ہوتی ہے اور اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ پیسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن مال نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن اگر کوئی آدمی یتیم کو کھلائے، وہ یتیم کس کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں، نابالغ بچہ جس کے باپ نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے بچوں کو جب آپ کھلائیں گے وہ آپ کی کیا تعریف کرے گا؟ آپ کی کوئی تعریف بھی نہیں کرے گا، وہ بھی تعریف نہیں کرے گا. اور اسی طرح کوئی دوسرا دیکھے گا وہ کہے گا اس میں کون سی بڑی بات ہے، اپنا چچا اپنا بھتیجا تھا بھانجا تھا تو کھلا دیا یوں، تو دوسرا بھی تعریف نہیں کرے گا نہ وہ تعریف کرے گا. تو آپ تعریف کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. معلوم ہوا تو اس اللہ کی رضا کے لیے اگر کریں گے تو تم جنت، وہ مشکل گھاٹی جو اس کو پار کر جائیں گے. مشکل گھاٹی پار کرنا ہو تو یہ کام کرو، کیا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک نبھا رہا، یہ رشتہ دار صدقہ کرنا، صدقے کے کتنے فضائل ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ کی فضائل صدقہ جو ہے دو جلدوں کے اندر ہے، یہاں بار بار پڑھی جاتی ہے. تو صدقے کی جتنے بھی فضیلتیں ہیں وہ سب جو ہے رشتہ داروں کے دینے کے اندر وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشتہ دار پر خرچ کرو، صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا ثواب ہے. تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا. اور جو ہے آج اس مضمون کو مجھے ختم کرنا ہے، تو اس لیے آپ کو علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے جو ہے اس کے 10 فائدے لکھے ہیں. صلہ رحمی کرنے میں کتنے فائدے ہیں؟ 10 فائدے ہیں. 5 فائدے دنیا کے ہیں اور 5 فائدے آخرت کے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جس کے لیے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، آدمی کی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. صحیح حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، توریت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، بہت ساری کتابوں کے اس کا تذکرہ ہے. آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر خوب خوب برکت عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں وَيُنْسَوْ لَهُ عُمْرَهُ، اس کی عمر کے اندر جو ہے برکت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ دونوں مطلب ہے. بعض علماء تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا اس کی اتنی عمر بڑھا دیں گے. تو مثلا 50 پر موت تھی، اب 50 کے بجائے 60 پر اس کی موت آئے گی. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر تو تھوڑی ہوگی، جو ہوگی اللہ نے مقدر کر دی وہی ہوگی، لیکن اس تھوڑی عمر کے اندر آتا رہا اسے بہت سارے کام لے لیں گے. تو حقیقت یہی ہے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اتنا بڑا کام لے لیتے ہیں کہ پوری ایک جماعت اور پوری ٹیم بھی نہیں کر سکتی ہے. ابھی ماضی قریب کے اندر سارے حضرات جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے دنے، مولانا غلام بستانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کتنے کام لیے. کئی ہزاروں مساجد بنا دی، کئی ہزاروں کنویں بنا دیے، کئی ہزاروں بیواؤں اور عورتوں کا انتظام کیا انہوں نے. تو اور جو ہے اور عام طور پر تو لوگوں نے مدارس قائم کیے، انہوں نے وہاں اپنے ادارے کے اندر صرف مدارس نہیں قائم کیے، بہت ساری کالجیں اور یونیورسٹی قائم کر دی الحمدللہ. تو ایک چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کام لیے. ایسے ایک خالی مثال دے دی، ایسے ہمارے بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جن کی عمر تو چھوٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے کام ان سے بہت سارے لے لیا. اور بہت سارے لوگ عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، یا دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. مسجد میں آتا آدمی کم سے کم نیکی کرے، نیکی نہ کرے تو برائی تو نہ کرے بھائی. گھر برائی کی جگہ برائی کرے تو ٹھیک ہے چلو، نیکی کی جگہ آدمی برائی کرے تو کتنا برا ہے. چنانچہ ایسے بھی ہیں، یہاں آنے کے بعد یہ غیبت کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کی حفاظت فرماوے. پھر مال کے اندر برکت، ہاں مال میں برکت ہوتی ہے. تیسری اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے، اس نے خاتمہ رسیب فرماتے ہیں، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ کرے. عام طور پر لوگ جو ہے پیسہ آج کل جو ہے نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں. چنانچہ یہ آیت شریفہ جانے میں میں نے جہاں ذکر کی وہاں خاص طور سے کافر کا ذکر ہے کہ کافر اپنے مال کو بہت خرچ کرتا ہے، لیکن کہاں خرچ کرتا ہے معلوم؟ جہاں اس کا نام و نمود ہو، جہاں اس کی طبیعت چاہے، جہاں اس کا نفس کہے وہاں خرچ کرتا ہے، اللہ کے کہنے پر خرچ نہیں کرتا. مومن کی شان یہ ہے، مومن جب بھی خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا. آج کل ہمارے لوگوں کے پاس جو ہے پیسے آئے ہیں تو شادی بیاہ کے اندر جو ہے صرف مال خرچ کرتے ہیں. میں آپ کو منع نہیں کرتا، سن لے گا، کان کھول کے سن لے. شادی کے موقع کے اوپر آپ چاہے ہزاروں پاؤنڈ کا اللہ نے دیا ہے، آپ اپنے دوستوں کو کھلائیے، لیکن دوسروں کے ساتھ مشابہت مت کیجیے. وہاں جانے کے بعد ایسی رسم مت ادا کرو جو دوسرے ادا کرتے ہیں. ان کی مشابہت کی وجہ سے جو ہے آپ کو اللہ کی پکڑ ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کا مال بھی ضائع ہوگا، آپ کی اولاد بھی بھوکے مرے گی. آج کل جو ہے عام طور پر لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، یہ جو ہے ہال کے اندر جو ہے ایسی خرافات کرتے ہیں، دوسروں کی نقل کرتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا کر دی ہے، اور کوئی بولتا بھی نہیں، کوئی نہ بولے اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ بھی جو ہے اس کو جائز کہتے ہیں، نہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ اگر اپنے دوستوں کو عقیقے کے موقع پر، شادی کے موقع پر، جس موقع کے اوپر جتنا بھی کھلانا چاہیں آپ کھلائیں، کھلانا منع نہیں ہے، حلال ہے، اچھے سے اچھا کھلائیے، لیکن نام و نمود کے لیے کھلائیں گے تو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس کے اوپر پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ اسی طرح اگر آپ نے دوسروں کی نقل کی تو یاد رکھے، دوسروں کی جن کی نقل کرتے ہیں، آپ اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کریں گے، جب بھی وہ آرادی نہیں ہوں گے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، ولن تردا انکل یہود ولن نصارا حتیٰ تتبع ملتہم، یہ جو غیر جو ہے اگر آپ ان کی پیروی کرتے کرتے جو ہے ان کے مذہب میں بھی چلے جائیں گے تو بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوسروں کی نقل نہ کریں اور نقل کرنے سے بچیں۔ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو فکر آخرت اس کی فرماوے، قرآن و حدیث پر یقین بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الناس، قد فشت فينا فتنة الجاهلية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، الحديث، وهي استخفاف العلم والعلماء ذوي الكرامة، وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى تعظيمهم، وحثنا على إكرامهم وحرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى عز وجل. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك استار منتقصيهم معلومة، وإن من أطلق لسانه بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله في فتاواه الحديثية على ما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله: من فتح باب الاعتراض على المشائخ والنظر في أفعالهم والبحث عنها فإن ذلك علامة حرمانه وسوء عاقبته وأنه لا يفلح. وقال الشيخ الطاهر بن محمد المالكي نقلا عن بعض الصالحين وهو ينشد: من يشتم العلماء أو يغتابهم يخشى عليه موت عباد الوثن، أو يميت قلبه رب الورى فيموت حمارا أو جملا، فقد جاء أن لحومهم مسمومة، والسم يموت صاحبه بلا سقم. قال الفقيه الرملي عن البزازية: والشاب العالم يتقدم على الشيخ غير العالم. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرافع لما كان هو الله تعالى بدرجتين، إحداهما درجات العلم، فمن يضعه الله في جهنم. وعن الزندوستي: حق العالم على الجاهل وحق الأستاذ على التلميذ واحد على السواء، وهو ألا يفتتح بالكلام ولا يجلس مكانه وإن غاب، ولا يرد عليه كلامه، ولا يتقدم عليه في مشيه. فالحذر كل الحذر أن تلقي نفسك في بلاء ليس فوقه بلاء، والله ولي التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للفلاح، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فاطر السماوات والأرض ولي في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اجعلني من الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفرنا. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نجعلك في بحره ونعوذ بك من شروره. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.